بازی، نقازی، سجده بازی، رجده بازی، روزی شوکت، ہماری بہن فرخندہ حسن زیدی، سمینہ زیدی، جعفری آبا، ہماری دوست، ہماری بہن رباب بخاری، سکندرا، فاطمہ بابر بہن، مصباح، ہماری بہن بشرا، ہماری بہن زمرد، میری بہن اذرا کھرل، میری بہن نوشین، جن جن کے نام مجھے یاد آ جاتے ہیں، میری بہن عظیم، عزیز بہن پروین، فدا حسین اور تمام بہنیں، اور جو ساری میری بہنیں یہاں پڑھتی ہیں، ہماری بہن نکر زہر آبادی اور شاہدہ اور ہماری بہن اذرا رجب علی، اور بس مجھے کچھ نام کبھی یاد آ جاتے ہیں، کچھ کے نام کبھی میں سب بھول جاتی ہوں، کبھی یہ اس خیال سے نہ کبھی سوچیے گا کہ میں نے کسی کے نام لیے اور کسی کے نہیں لیے، آپ سب میرے لیے بہت عزیز، بہت دوست، بہت محترم، پروردگار عالم ان تمام بہنوں اور آپ سب بہنوں کو آپ کی دلی مرادیں پوری کرے، آپ کی گزشتگان کو اہل بیت اطہار کے جوار میں جگہ دے، میرے والد، میرے شوہر کے والدین، میرے والدین، ان کو بھی جوار آل محمد میں جگہ ملے، ہمارے بھائی آندھی کمسنت کے بھائی کمال بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ ہو، مظہر انکل، مظہر عباس انکل لندن میں اس وقت بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، ان کو صحت کاملہ ہو، میرا بھائی خادم حسین علوی اور میرا بھائی قمر مہدی، پروردگار عالم نے صحت کاملہ اور اس کے تبدیلات میں اضافہ ہو، اس مجلس کے انتظام کرنے میں میرے شوہر جس تندہی سے کام کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے رزق و روزی اور ان کی توفیقات اور ان کی صحت و زندگی میں اضافہ ہو، آپ کا بہنوں کی آمد اور تشریف، بس اتنی سی گزارش ہے کہ 10 منٹ پہلے اگر آئیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم 7:30 بجے تک اس مجلس کو ختم کریں، کچھ بہنوں کو یہاں سے محمدی مسجد جانے کا ان کا مردان مجلس میں خیال ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا 10-15 منٹ وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، تو گاڑیوں کی پارکنگ وارکنگ میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کل سے آپ 10 منٹ، تھوڑے سے 10 منٹ پہلے آئیں تو یہ تھوڑا معاملہ آگے ہو جائے گا۔ ایک بات میں نوجوان دوستوں سے دوران تقریر بھی کہتی ہوں اور تقریر شروع کرنے سے پہلے بھی کہہ دوں، مائک ٹھیک کرو، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت حوالوں سے، صرف عزاداری کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام سوشل ایسپیکٹس میں اپنے آپ کو طاقت کے ساتھ منوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں کچھ چہرے، کچھ بہنوں، کچھ بچوں، کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بڑے دل کو تسلی ہوتی ہے، لیکن اکثریت اس راہ پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میری بہن سمینہ کی بیٹیاں آتی ہیں، ایک بچی نے بہت کم عمری میں ہمارے سی پی پاس کیا، ہمارے یہاں بہت کم بچے ایسے ہیں جو اس طرح پڑھ رہے ہیں، تعلیم بہت ضروری ہے میری عزیز بہنوں، میرے نوجوان بچوں، تعلیم بہت ضروری ہے، میری دوست زاہدہ میرے ساتھ جو ہر وقت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے چند لیڈنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں سے ہے، میرے خیال میں اس لیول کی اول تو عورت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان میں شاید ہی کوئی ہو، ایک آدھ کوئی اب نئی بچیاں کراچی میں آئی ہیں، ان میں سے بھی ایک دو بچیاں ہماری اپنی شیعہ ہیں، لیکن یہ لیڈنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں پاکستان کا، تو ہمیں ایسے لوگوں کی خواہش ہے، ایسے ہم بتا سکیں کہ یہ ہمارے قوم کے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جو آگے پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کرنا پڑے گا، کوئی پلیٹ بھر اثر کچھ نہیں دے گا، مجھے بھی کسی نے پلیٹ بھر اثر کچھ نہیں دیا، میں نے بھی بڑے تلخ سفر کو طے کر کے وہاں تک میں پہنچی کہ پھر میرے سامنے کسی کی شیعت کے بارے میں کوئی مجال نہ ہوئی، میرے اپنے حلقے اثر میں یا انفلوئنس میرے نوکری میں، میرے جاب میں، آپ سب کو پتا ہے کہ میں جس طرح جس جگہ پر کام کرتی ہوں یا جس پوزیشن پر ہوں، تو ایک ہلکا کریٹ کرنا پڑتا ہے، انفلوئنس ڈالنا پڑتا ہے، تاکہ جو آپ کے ساتھ یا آپ کے سبارڈینیٹ یا آپ کے ہلکے کے لوگ ہیں، پھر ذرا وہ نیگیٹو تھنکنگ آپ کے خلاف ان کی منیمائز ہو جاتی ہے۔ آنٹی سویا مگر اسپیشلسٹ ہیں، اب کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے، یہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی تک صاحب پڑھتی ہے آنٹی سب کو دعائیں دیتی رہتی ہیں, ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ضرور ہے. لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے. میرے نوجوان دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے راہ پر چلیں, ان کو دیکھ کر اور آگے بڑھیں. ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آگے بڑھنا اور بڑی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن کو کیپچر کرنا. ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ نہیں دے گا, ہمارا یہ کام ہے, یہ فرض ہے کہ ہم کیپچر کریں. اسی لیے ہم ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا پروگرام چلاتے ہیں, اور جو بھی ہم سے طالب علم ہمیں دوست آپ لوگ ریکمینڈ کریں ایسے کہ جو آگے بڑھ رہے ہوں, بڑھنا چاہتے ہوں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو آخر تک پہنچا کے دم لیتے ہیں. یہ اس میں ہم آپ کی ہم بہت ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے نمبر پر میں پرچے پہ لکھ کر ہی فون کر کے ایسے بچوں کو ریکمینڈ کریں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں. اس لیے کہ یہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں. ورنہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی اپنا ہو تو اس سے کوئی بات نہیں جائے. اب یہ سچویشن آ رہی ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اپنا کوئی ہو تو اس سے کوئی بات کی جائے. اور جب پتہ چلتا ہے کہ اپنا کوئی ہے, آج میں بڑی حیران کن آپ کو بات بتاؤں کہ اس ملک کی اسپائی ایجنسی, لیڈنگ اسپائی ایجنسی کے ایک بڑے افسر کو ایک ہماری میری ایک سبارڈینیٹ جو ہماری شیعہ بچی سے کے پاس اس کی کانفیڈینشیل رپورٹ پڑی ہوئی تھی, اور اس نے مجھے فون کیا کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ میرا کیس آگے نکال دے. اس ملک کی لیڈنگ اسپائی ایجنسی کا ایک بہت بڑا آفس, اور میں نے اس بچی کو فون کیا اور بڑے کانفیڈینس سے فون کیا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے کہا کہ آقا آپ کا حکم ہے. آپ یقین کریں کہ بڑی مسرت ہوتی ہے کہ کسی نے یہ سوچا کہ آپ کا بندہ بیٹھا ہے, آپ کہیں گے تو وہ کام ہو جائے گا, آپ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ کہیں گے تو کام ہو جائے گا. میرے دوستوں یہی تو ایک رشتہ ہے محبت کا. اور ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے تو ہم کبھی اس سے سفارش نہیں مانگتے کہ اس کے پاس خود ہی بہت بڑی سفارش ہے کہ وہ علی کا, اس سے بڑی کیا سفارش, اس سے بڑی کوئی سفارش ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال میرے دوستوں, میرے بار بار میں نوجوان دوستوں سے کہتی ہوں کہ آگے بڑھیں, پڑھیں لکھیں اور کمپٹیٹو فیئرز میں آئیں. پروردگار عالم آپ کا حامی اور ناصر و مددگار تلوار پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومن یرزا بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منهما حد محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحافر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرجبية والجود الطغوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. کتاب المحکم وخطابه المتقن وقوله احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فتبا عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. سلوات پہلی محرم کو کیا تو ہم کچھ اسلام کے بنیادی کانسیپٹ کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں. بات یہ ہے میرے دوستو کہ بنیادی کانسیپٹ کے بارے میں بھی یہ ڈس انفارمیشن یہ مسکنسیپشن کیوں پھیلائے گئے اس کا ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر بھی ہے. ویسٹرن انٹرسٹ ہے, لوگوں کے مفادات ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے جو سوسائٹی چھوڑی, جو معاشرہ چھوڑا اپنے پیچھے, وہ سارا بڑا ہوموجینس معاشرہ تھا, سب ایک دوسرے کے ساتھ چیر اور شکر تھے. میرے دوستوں ایسا نہیں تھا. پیغمبر نے جس سوسائٹی اور جس معاشرے کو چھوڑا اپنی رحلت کے بعد ہمارے لیے, وہ ہیٹروجینس سوسائٹی تھی. وہاں لوگوں کا جو طرز فکر تھا وہ اپنے اپنے قبیلے اور اپنی اپنی روایات کے زیادہ قریب تھا بنسبت اسلام کے. اسلام کو تو انہوں نے ایک سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر مان لیا تھا کہ جب آپ کوئی چارہ ہی نہیں تو چلو بھائی اسلام کی پارٹی میں شامل ہو جائیں, تو وہ اسلام کی پارٹی میں شامل ہونے والی اکثریت تھی, ورنہ اس اکثریت کا حقیقت اسلام سے زیادہ واسطہ نہیں تھا. ورنہ کیسے یہ ممکن ہے کہ رحلت رسول ہو اور چند ہی روز کے بعد زمانے کا مزاج ہی پلٹ جائے اور ہر چیز ٹاپسی ٹروی؟ یہ کیسے ہوا؟ اگر مزاج تبدیل ہوتے اور اگر حقیقت اسلام ان کے قلب میں اتر جاتی. لیکن ساتھ ساتھ پیغمبر نے, ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے تھے, پیغمبر نے ایک ہیومن ریسورس بینک بھی بنایا. پیغمبر کو پتا تھا کہ ہر آدمی اس طرح, جو قرآن مجید میں پیغمبر کو کہا تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے, بس قبول کرنا نہیں کرنا ان کا کام ہے, تم کیا اپنی جان گنوا دو گے؟ اگر ہمیں یہ مقصود ہوتا کہ سارے کے سارے مومن بن جائیں تو یہ کام ہم ایک طرف میں کر سکتے, ہماری مرضی نہیں, تم پیغام پہنچاؤ بس. لیکن پیغمبر نے ایک ہیومن ریسورس بینک ڈیولپ کیا. دیکھیے اس میں جناب غداد بھی ہیں, جناب مزر بھی ہیں, جناب سلمان فارسی بھی ہیں, جناب زہیر رومی بھی ہیں, جناب ابو عبید انصاری بھی ہیں, ہمارے یاسر بھی ہیں. دیکھیے نا ایسے ایسے لوگ بھی ہیں تاریخ جن کی روشنی سے روشن تاریخ بعد علیحدہ, لیکن روشن باقی تاریخ میں بہت ساری. اچھا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں دین کا کیا کرتا ہے اور دین لانے والوں کا کیا کرتا ہے؟ کیا دین لانے والے ایک پروگریسو بات کرتے تھے؟ اور وہ دین کب سے آیا؟ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کسی تقریر میں کہا کہ دین تو آدم سے, دین تو نوح سے, دین تو موسیٰ اور ابراہیم اور عیسیٰ, سب وہی دین کا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ سارے دین لانے والے اور دین کیا پروگریسو بات کرتا تھا یا ریپریسو بات کرتا تھا؟ آخر ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے؟ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو دین سے انسان کا رشتہ روز اول سے جڑا ہوا. وہ کسی کی طاقت کو ماننا, کسی کی بندگی میں آنا, کسی کے آگے جھکنا, یہ روز اول کے ساتھ مختلف عبادات کی شکل میں انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہذا انسان اور عبادتیں, یہ انسان اور دین علیحدہ نہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دین نے انسان کے اس زندگی میں کیا کردار ادا کیا. کسی کا بھی لایا ہوگا دین, مطلب دین تو ایک ہی ہے لیکن کسی بھی پیغمبر کا سنایا ہوا پیغام سے کیا ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کیا. عزیزو
دیکھیے انسان کی تاریخ ڈیولپمنٹ کو تین طریقے سے ہم گیج کر سکتے ہیں. پہلا تاریخ ڈیولپمنٹ جو ہے انسان کا وہ اس کا اکنامک امپاورمنٹ کا ایک پیریڈ ہے. میرے نوجوان دوست ان سارے ٹرمنالوجی سے واقف ہیں اس لیے کہ یہ اب ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ایسی ٹرمنالوجیز ہیں کہ جو ان کی روزمرہ. دیکھیے اکنامک امپاورمنٹ کہاں سے ہوئی, پتھر کے دور کا انسان لکڑی میں پہنچا, لکڑی سے لوہے میں گیا, لوہے سے وہ ایٹم میں گیا اور اس کے بعد نینو ٹیکنالوجی کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے, اور اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کس کس فیز سے گزرے, اس میں کبھی واٹر بھی ہوئی, کبھی کیپٹلسٹ اکانومی, کبھی مونارکی کا زور, کبھی سوشلسٹ اسٹرکچر, کبھی مکس اکانومیز, یہ ساری چیزیں مل جل کر تاریخ کے ایک ایسے سفر کو جسے ہم اکنامک امپاورمنٹ کا سفر کہتے ہیں اس میں وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم مختلف ادوار کو اس طرح جانچ سکتے ہیں. اچھا, اس میں بھی دین کا بڑا رول رہا کہ ہر ایک نے اپنی اکنامک جو اسٹریٹجی تھی اس کو کہیں نہ کہیں اپنے دین کے ساتھ جوڑا. تو اسلام نے بھی ایک اکنامک جو اسٹریٹجی اور جو ایجنڈا دیا اس میں کہیں زکات کا تذکرہ کیا, کہیں ہومس کا تذکرہ کیا, تاکہ معاشرے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی تعاون کے ساتھ وہ آگے کی طرف بڑھے اور کوئی بالکل کرش ہو کر نہ رہ جائے. ایک اکنامک ایجنڈا دین نے بھی دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا دور آیا, دوسرا جو ہم پیرامیٹر جسے ہم گیٹ کر سکتے ہیں وہ سولائزیشن کا ہے, کلچر کا ہے. کہ کبھی ایسا ہوا کہ رومن سولائزیشن بہت اوپر چلی گئی, کبھی چائنیز سولائزیشن اوپر چلی گئی, اور پھر کبھی پرشین سولائزیشن اوپر آ گئی. تو جیسے آپ ایک پہیہ گھومتا ہے, کبھی کوئی سولائزیشن اوپر کبھی کوئی سولائزیشن نیچے, یہ بھی ایک بڑا گیج ہے کہ اس کے اندر. اچھا, اب وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ دین کا ایک رول ہے. اب انڈس ویلی سولائزیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں کھدائی کے اندر نکلی کہ جس سے وہ ان کی جو مذہبی رجحان تھا اس کا اظہار ہوتا ہے. بھائی ہڑپا میں جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے مذہبی رجحان کا پتہ چلا. ہم گریک مائتھولوجی میں وہاں پر مذہب کا ایک رجحان ہے, رومن امپائر میں وہاں مذہب کا ایک رجحان ہے, پرشین امپائر کے اندر وہاں آتش کدوں کا ایک مذہبی رجحان ہے. تو ہر جگہ تاریخ نے اس دین کے ساتھ ساتھ اس سولائزیشن اور تہذیب نے بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اور دین کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جس کے ذریعے سے ہم انسان کی ڈیولپمنٹ کو گیج کر سکتے ہیں وہ ہے زمین کی جغرافی کا چینج. جو آج جغرافی ہے میرے دوستو وہ آج سے ہزار سال پہلے نہیں تھی. بھائی ہم اتنی دور کیوں جائیں, جو فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی جغرافی تھی وہ آج نہیں, جو فرسٹ ورلڈ وار پر تھی وہ آج نہیں ہے, پھر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چینجز آئیں بہت تھی, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بڑی بڑی امپائر شرنک ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ گئی. اب ان ساری باتوں کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ بڑا رول ہے دین کا. آج دنیا تین بڑے بلاک سے لٹ بٹ کر رہ گئی ہے, اور جو ڈویژن ہے وہ ریلیجن پر ہے. اسلامک بلاک ہے, کرسچن بلاک ہے, اور جو بلاک ہے یا نان مسلم یا ایتھیسٹ بلاک ہے. تین بڑے بلاک کے اندر ہے دنیا اس وقت, ایتھیسٹ بلاک ہے, مسلم بلاک ہے اور کرسچن بلاک ہے. تو یہ ساری جغرافی بھی تو چینج ہوئی نا, اور یہ جغرافی جب چینج ہوئی تو اس میں بھی اس کے اس سے آپ گیج کر سکتے ہیں انسان کی ڈیولپمنٹ. لیکن یہاں پر بھی دین نے اپنا کہیں نہ کہیں رول کو اپنا ظاہر کیا. اب عزیزان گرامی, یہ جو ہم مختلف پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم انسان کی اور تاریخ کی ڈیولپمنٹ کو پڑھتے ہیں, تو ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب انسان کی خلقت کی گئی تو فرشتوں سے پروردگار عالم نے خطاب کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ کہا کہ ہم زمین پر اپنے نائب بنانا چاہتے ہیں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. تو فرشتے حیران رہ گئے, کہا اس کو, اس انسان کو, وَمَن يُفْسِدُ فِيهَا, جو سوائے فساد کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک پریڈکشن ہے, فور ٹیلنگ ہے. کیا فرشتے علم غیب سے واقف تھے کہ جو فور ٹیلنگ کر رہے تھے اور پریڈکشن کر رہے تھے انسان کے بارے میں؟ یا اس سے پہلے ایسا انسان پیدا ہو چکا تھا وہ اس کی عادات و اطوار و فسائل و خصوصیتوں سے واقف تھے, اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پر ہی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے بھی ایسا کرتا رہا ابھی ایسا کرے گا؟ نہیں, نہ یہ فیوچر ٹیلنگ ہے اور نہ یہ پرانا کوئی ان کا تجربہ. یہ ایکچولی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے انگریڈینٹس کو دیکھ کر اس کے پروڈکٹ کو پہچانا, اس کے ایلیمنٹ کو دیکھ کر اس کی خصلت سے آگاہی اختیار کی. بھائی آپ کے سامنے نمک میں گلاس بھر پانی میں گھولتی چلی جاؤں تو کیا آپ کو وہ پریڈکشن کرنی پڑے گی؟ آپ کہیں گے یہ پانی بہت کھارا ہوگا. میں نے تو آپ کو نہیں سکھایا. میں دوسرے گلاس میں شوگر کو گھول کے چلی جاؤں اور آپ کہیں کہ بھائی اتنا میٹھا نہ کرو. میں نے کب سکھایا کہ وہ میٹھا تھا؟ تو آپ نے چکھا نہیں, آپ محسوس نہیں کیا, لیکن آپ نے دو انگریڈینٹس کو ملتا ہوا دیکھا. اور جب یہ دو انگریڈینٹس اکٹھے ہوئے تو آپ کو اس کی کیمسٹری سمجھ میں آئی کہ یہ کھارا پانی بن جائے گا, یہ میٹھا پانی بن جائے گا. تو جب وہ انگریڈینٹس کو ملا رہا تھا پروردگار عالم اس انسان کے خرچ کرنے کے, تو اس نے اس پروڈکٹ کو گیس کیا انہوں نے اور کہا کہ ومن جسد و فیہا, یہ جب مل جائیں گے یہ خصلتیں تو یہ بڑا فساد برپا کرے گا. آپ نے تجربہ کیا ہمم جب سب پیا اور جب سب دبا وہ بہت زیادہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا. نام سب ہو گئے ہم دے گا وہ نقدس لگا. کیا ہم تجھے اپنی حمد و ثنا کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے؟ کیا ہم تجھے اپنی تقدیر بیان کرتے ہوئے اچھے نہیں معلوم ہوتے؟ تو ہمیں اپنا نیابت کا اس مقام پر پائے پر اولا نہیں عالم ہوں مالا کالم ہوں. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یہ بڑی اہم بات ہے. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, اس لیے کہ تم ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کرے گا اس کی یہ خصلت ہوگی, لیکن اس کے باطن کے اندر جو خصوصیات چھپی ہوئی ہیں اس سے اس کا خالق ہی آگاہی رکھتا ہے. اب اگر ہم اس کی انالیسس کریں تو عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس انالیسس کی بنیاد کے اوپر کہ جب پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا اور کہا کہ وتجعل فیہا ومن یفسد فیہا ویفسد الجماع نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون, کہ یہ شر پھیلانے والا فساد پھیلانے والا ہے. تو کیا شر و فساد انسان کی فطرت کے خلاف تھا؟ یہ تو نہیں کہا ہے کہ فطرت کے خلاف نہیں, تو شکر اور جھوٹ بولتے ہو. ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اب تنازع کو, اس لڑائی کو, اس کش مکش کو آپ پازیٹو نام بھی دے سکتے ہیں اور نیگیٹو نام بھی دے سکتے ہیں. اگر نیگیٹو نام دینا چاہیں تو شر و فساد ہے, اور اگر پازیٹو روپ سے اس کو بیان کرنا چاہیں تو جہاد ہے, کوشش جدوجہد. اب ابھی کوشش اور جدوجہد ایک چیز پر پوری طرح سے انسانی نے بہت زیادہ فوکس کیا اور وہ ہے طبقاتی امتیازات کی موجودگی میں دو طبقوں کا آپس میں ٹکرا جانا. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کمزور پا کر کسی کے حق کا استحصال کرتا ہے, اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس استحصال کا شکار ہوتا ہے. اگر ہم جہاں کے کانسیپٹ کے اندر یعنی کوشش جدوجہد ایفرٹ, ایسی ایفرٹ جہاں دل اور جان ایک ہو جائیں, اس کشمکش کو دیکھیں تو قرآن مجید نے اس کو انکریج کیا کہ اگر کسی کا حق پامال ہو جائے تو اپنے حق کے حصول کے لیے اس حق سے یوزر کرنے والے کے خلاف اتر کھڑا ہو اور بزدور طاقت اپنا حق حاصل کرے. کب میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ان آیات کی تلاوت کی, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدین الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلموا اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. اگر کمزور مرد کمزور عورتیں اور کمزور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلنا چاہتے تو انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ تھامے, اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی مدد کرے اور انہیں اس ظلم کے نظام سے باہر نکال دے. اسے کہا کہ یہ جہاد کی ایک قسم ہے. کون سی قسم؟ کہ جس کے اندر آپ اس طبقاتی کشمکش سے پسنے والے لوگوں کی امداد کر کے ان کی آواز بن جاتے. اس کو قرآن کریم نے انکریج کیا. اچھا اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ساری کشمکش طبقاتی کشمکش ہی ہوتی ہے, یہ بہت اہم بات ہے, کہ ساری جدوجہد اور آپس کی لڑائیاں جسے جغرافیز بھی تبدیل ہوتی ہیں, امپائر بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں, لشکر ٹکراتے ہیں, لوگ قتل ہوتے ہیں, کیا ساری کی ساری طبقاتی کشمکش ہی پر بیس کرتی ہیں؟ قرآن سے انکریج ضرور کرتا ہے کہ طبقات میں استحصال نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتا ہے, اور دوسرے رخ میں ایک ایسی کوشش اگر جو ہے کو انکریج کرتا ہے کہ جہاں انسان طبقے سے باہر نکل کر حق اور حقیقت کے لیے اپنی کوشش اگر جو ہے کو سر وہ استحصال مال اور دولت اور معاشرتی اسٹیٹس کے اس پھیر سے باہر نکل کر کسی سچائی پر ایمان لے آتا ہے, اور پھر جب وہ سچائی پر ضرورت پڑنے لگتی ہے تو اس سچائی کو بچانے کے لیے وہ پھر اس کوشش جدوجہد کو اختیار کرتا ہے جسے جہاد کہتے ہیں. تو بے طور چاہے ایمان اور اس کوشش اور اس جدوجہد کو قرآن مجید نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ جہاں پر طبقاتی امتیازات اور کشمکش سے باہر نکل کر آدمی حق اور حقیقت کو بچانے کے لیے اس حد تک آگے جائے کہ اپنی جان, اپنا مال, اپنا سبق قربان کرے اس سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے جسے ایمان کہتے ہیں, اور اس کے لیے پورے تو احساس یا منو ہر گل کو مرد سے جاؤ کے تنجیب کو میں نظام ملی فائنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون. جنات انسانی میں جاتے ہیں ہمارے وہ مساکن طیبتین فی جنات عدن ذلک هو الفوز العظیم ونفس من اللہ رفت قریب فبشر المؤمنین. کہے ایماندارو ہم تمہیں رغبت دلاتے ہیں ایک ایسی کوشش اور جدوجہد کی کہ جہاں تم اپنی جان اور ماں کے ساتھ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ہر بڑے کو مدد سے جانتے تنجیل تمہیں عذاب علیم جو تمہیں عذاب علیم چھوڑا لے تو من اللہ رسول ایمان اللہ پر اس کے رسول پر تجاہدون فی سبیل اللہ سبیل خدا کی لڑائی ذات کی لڑائی نہیں, زر کی لڑائی نہیں, سلطنت کی لڑائی نہیں, زمین پر قبضے کی لڑائی نہیں, سبیل خدا کی لڑائی. اور کل میں نے آپ کو سامنے سبیل خدا کی لڑائی کو بہت ڈیٹیل سے سمجھایا کہ سبیل خدا کی لڑائی کیا تھی. سبیل خدا کی لڑائی تو پھر اس لڑائی میں کیا ہوگا؟ اس لڑائی میں ہر میرے تم اللہ تجار ہوتے تنجی تمہیں نظام میں لنی تم انہوں نے بلّہ رسول ہو تو جاہد نفی سب اللہ جمبا لکم ان سکم ظالکم خیر الرقم ان کو دکھتا ہوں اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی اگر تم یقین رکھو. بھیا کم رقم اور دونوں بکم بھیا کم رقم جنا پن تجری من تا کے الہارو مسا کے سید بتین کی جنا کے ادنی ظالکا اول فوز الدین جنتوں میں داخل ہونا, جنات عدن میں مقام ہونا, اس کے نیچے نہروں کا بہنا, یہ دیکھیے یہ ساری سمبولک باتیں ایسی سمبولزم جس میں آپ اپنی ایک ایسے اسٹیٹس اور پوزیشن کو تصور میں لائیں جس سے بہتر کوئی مقام ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہی گناہ نصر من اللہ فصل قریب اور آخر میں وہ چیز کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ. تو جو سبیل خدا کے علاوہ کوئی لڑائی ہوتی ہے نا اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی, اگر وہ جیت جائیں یا غالب آ جائیں تو شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. سبیل خدا کی لڑائی میں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ فرق ہے میرے دوستو. قرآن مجید میں دو قسم کے لشکر بیان کیے گئے, ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب شیطان ہے. اللہ کا لشکر بھی ہے, شیطان کا لشکر بھی ہے. آپ دیکھیے اگر ہمیشہ اللہ کا لشکر ہی آگے بڑھتا جاتا تو ساری قرآن عرض کے اوپر فقط لا الہ الا اللہ کی بیمار ہوتی, ایسا نہیں ہوا. تو یہ اللہ سبیل خدا کی لڑائی سب سے مشکل لڑائی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے نہیں ہوتی, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی, اپنے مال کے لیے نہیں ہوتی, اپنے گھر کے لیے نہیں ہوتی, اپنی گدی کے لیے نہیں ہوتی, وہ کمزور مردوں اور بچوں کے لیے لڑی جاتی ہے. لہذا ایسی لڑائیوں میں بڑی سلطنتیں نہیں بن سکتی, ایسی لڑائیوں میں نہر تعمیر نہیں ہو سکتے. تو آج جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے شجاع تھے جناب امیر, تو آج اتنے کمزور ایسے ہو گئے کہ چند لوگوں نے آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیا, بڑا یہ پرٹینٹ سوال ہے, اکثر پوچھتے ہیں نا, اور اتنے شجاع تھے, اتنے بہادر تھے, وہ بڑا بدر تھا تو ہاتھ سے پکڑ لیا, پھاڑ دیا اور اتنے لوگوں کو خندق میں یہ کر دیا اور بدر میں ایسے ہو گئے, تو گلے میں رسی ڈالی تو آپ چپ رہے. وہ کیا تھا؟ سبیل خدا کی لڑائی. اور یہ گلے میں رسی کا ڈالنا کیا تھا؟ اپنی ذات کو تکلیف, ذات پر حملہ, ذات پر ضرب. تو بھائی سبیلا خدا کی لڑائی لڑیں گے, ذات پر حملہ ہو تو حملے کی لڑائی لڑیں. تو علی نے تو کبھی اپنی ذات پر ضرب کی لڑائی لڑی نہیں میرے دوستو, ورنہ کس کی مجال تھی جو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو مدینے کی گلی میں گھسیٹتا. تو یہ بات یہ ہے کہ سبیل خدا کی لڑائی لڑنا بڑا مشکل تھا. تو قرآن مجید نے انکریج کیا ایک ایسی جدوجہد کو کہ جب انسان کسی حق اور حقیقت پر ایمان لے آئے اور جب اس پر حقیقت پر ضرب پڑے تو وہ اس کا کھڑا ہو اور ایسی مقابلہ کرے کہ اس حق اور حقیقت کو بچا لے چاہے اس کے بدلے میں اس کی جان چلی جائے. یہ ہے جہاں, یہ ہے اسلام کا وہ جہاں کہ جہاں پر سچائی کو بچانے کے لیے انسان اسلحہ لے کر یا اپنی جان کو اس نے حاضر کر کے اس سچائی کو اس ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا. اس کے علاوہ جو وہاں بچانے کی کوشش کی جائے وہ اسلام کے جہاز میں شامل نہیں ہے. آج جانے گرامی قرآن کریم نے اس لڑائی کو اور اس جماعت کو اور اس قسمت کو بڑا گلوریفائی بھی کیا ہے. اور جب گلوریفیکیشن کی بات آئی تو سورہ بقرہ اور سورہ حج کے اندر دو چھوٹی چھوٹی اور بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس مزاج کو, تمہارا مزاج کیا ہے؟ لڑنے والا مزاج ہے, اس مزاج کی گلوریفیکیشن کو بیان کیا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہم نے بات کے ذریعے سے بات کا دفاع کیا, دفاع کیا, جس کو دفاع کیا وہ دفاع ہوا, باقی کا کیا ہوا؟ دفاع ہوا. دیکھو اسلام, میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ جو اسلام کے جہاد ہے نا وہ یا نفس کا جہاد ہے یا دفاع کا جہاد ہے یا ظلم اور جہل کے خلاف جہاد ہے, اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو کچھ ہے نا وہ اپنی ذاتی لڑائیاں ہیں, ویسٹرن انٹرسٹ ہے. تو ہم نے بات کو بات کے ذریعے سے دفاع کیا, تو دفاع کرنے والے آئے نا نکل کر, تو کچھ کا انہوں نے دفاع کیا اور کچھ کا انہوں نے دفاع کیا. جن کو دفاع کیا وہ دین کے دشمن تھے اور اس کا دفاع ہوا وہ دین کا. یہ زمین فساد سے بھر جاتی, تو تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ بڑا فسادی ہے, قال انی اعلم ما لا تعلمون, تمہیں کیا پتا جو ہم جانتے ہیں. اگر ہم یہ دفاع کرنے والے نہ رکھتے, مزاج میں یہ جلال نہ ڈالتے ان کے, تو کیسے وہ دین کے دشمنوں کو دفاع کرتے اور کیسے کمزوروں اور مظلوموں کا دفاع کرتے. اگر ہم ان میں سے بات کو بات کے ذریعے سے دفاع نہ کرتے, حدامت سلام و دیون وہ مساجد مساجد وہ تو یہ عبادت خانے, یہ سلوات کا درود, یہ مسجدیں, یہ اللہ کا نام اتنا زیادہ لیا جانا, ارے یہ کچھ بھی باقی نہ. اگر تم نے یہ کہا کہ یہ فسادی ہے, یہ لڑائیاں کرے گا, اسے تو اپنا نائب بنایا ہے, آیا انی آیا مالا تارو, تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں, اس لیے کہ ہم مساجد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, ہم عبادت گاہوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, ہم نام خدا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, سنا کو گروپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایک ہی طریقہ ہے بنانا پکڑنا نہ بس ہم نے بات کے بعد بات کو دفاع کریں اور مسجد کا دفاع کریں.
بلند سر سلام.
دعا کرنے والا ہے. اب آج کے اس ماحول میں جب ہر آدمی جہادی بنا ہوا ہے, شکل اس کی ہیبت ناک ہے, کندھے پر اس کے خطرناک ہتھیار ہے, خیالات اس کے انسان کے خلاف ہیں اور وہ جہادی ہے. ایک طرف قرآن کا وہ گروہ ہے جو مسجد کا دفاع کرنے والا ہے, ایک ہمیں نظر آ رہا ہے جو مسجد کو بم سے اڑانے والا ہے. تو کیا کہا, انی عالم ہمارا تعلق ہوں, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, تو اب تک ہم بات کو بات کے ذریعے سے دفاع نہ کرتے تھے, مسجدیں قائم نہ رہتی. ارے اللہ ہو کر مسجد کا دفاع کرنے والے ایسے تھے کہ چالیس انسانی میں پہلا مقصود مسجد میں آئی. تاریخ مسلمان میں پہلا مقتول مسجد میں علی. اس کے علاوہ اس سے پہلے, اس کے بعد, اس کے بعد اس میں ایک راستہ ہی کھل گیا. تو جس نے وہاں مسجد میں قتل کیا وہ آج تک اسی سیرت پر چلتا ہوا مسجدوں میں قتال کرتا. آج مجاہد کہیں تاریخ انہیں خارجی کہتی ہے, آپ مجاہد کہیں تاریخ انہیں خارجی کہتی ہے, اور پہلا ان کے ہاتھوں مقتول علی. تو ہم نے بات کو بات سے گلی سے دفاع کیا, مسجدیں بچ جائیں, عبادت گاہیں بچ جائیں. دیکھیں صرف مسجد کی بچانے کی بات نہیں کی قرآن مجید نے, ہم آگے کی تقریب میں جلدی جلدی یہ باتیں گزارنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ میں نے آپ کو کچھ تاریخی حقائق کی طرف آپ کو لے جانا ہے. یہ صرف مسجد بچانے کی بات نہیں کی, لے خدا مت سما میں وہ بھی ان مساجد سلوا تن مساجد وہ ذکر فیہا اسم اللہ کثیرن, عبادت گاہیں, خدا کے محبت خانے, درود و سلوات کے مقامات اور مساجد اور خدا کا ذکر کرتی تھی. کیا میسج دیا اسلام نے, کیا میسج دیا, ہر ایک عبادت گاہ محترم ہے, ہر ایک عبادت گاہ محترم ہے نا میرے دوست, یہی میسج ہے. ورنہ ہم نے بات کو بات کے ذریعے سے دفاع کیا مسجد کو بچانے کے لیے نہیں, ساری عبادت گاہوں کو بچانا یہ اسلام کا یہ منشا ہے. اور آج آتے کہیں کہ اسلام چرچ کا مخالف ہے, اسلام سائنس باغ کا مخالف ہے, اسلام ہندو کے مندر کا مخالف ہے, اس کو جلا دو, اسے اکھاڑ دو, اسے بخ... یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستوں, میرے نوجوان دوستوں. سورہ حج کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ اگر آپ کو کہیں ایسا حادثہ پڑ جائے اور کوئی یہ کہے کہ اسلام تو دوسرے عبادت گاہوں کا دشمن ہے, تو آپ یہ سورہ حج کی آیت کو کوٹ کریں کہ اسلام ساری عبادت گاہوں کی اسی طرح تحفظ و تقدس کی ضمانت دیتا ہے جس طرح مسجد کے تحفظ و تقدس کی ضمانت. یہ ہے اسلام. اب ایک اور تھیم پیش کی گئی, بڑی خوبصورت تھیم ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. ہم نے ہر قرية کی طرف ایک نبی بھیجا, نذیر ڈرانے والا بھیجا, لیکن وہ قَالُوا إِنَّا جو وہاں کے متکبر ملا مستقبل طاقتور لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. یعنی ہر معاشرے کا جو طاقتور ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, وہ اسٹیٹس کو رکھنا چاہتا ہے. آج آپ کے ہاں کسی انقلاب کی ایسی بات ہو کہ جس میں سب حقداروں کو حق مل جائے, تو جتنے طاقتور دولت مند صاحبان ایسٹس ہوں گے نا, وہ کہیں گے نہیں 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 میرے نظارے ٹھیک ہیں, میرے نوکر بالکل ٹھیک ہیں, میری فیکٹری کے نوکر بالکل ٹھیک ہیں. یہ کیا بھوتا بے وقوفی کی باتیں کر گیا, ان کو زبان دے گیا, ہمارے سامنے کھڑے ہو کر شور مچانے لگ گئے. ہم اکثر سنتے نہیں باتیں, ہم طاقتور لوگ ہمیشہ اسٹیٹس کو ہی بات کرتے ہیں, وہ اس کو نہیں توڑنے دینا چاہتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ملا مستقبل یہ جو ہے نا, یہ نئی اسلام کی یہ دین کی بات سنیں گے, لیکن کیا اسے جنرل رول کے طور پر بیان کر رہا ہے, کبھی بھی طاقتور لوگ حق کی بات نہیں سنیں گے, نہیں عمومی بات کرتا. عام طور پر طاقتور لوگ اس اسٹیٹس کو توڑنا نہیں چاہتے, لیکن اپنے ہی نبیوں میں سے ایک نبی جناب موسیٰ کو فرعون کے گھر سے پلایا, فرعون کے تقریباً جانشین تھے موسیٰ, اور ایک بہترین ماحول بنی اسرائیل کے مقام اور خدائی کے دعوے کرنے والے کے بیٹے بنے ہوئے تھے. ایسے موسیٰ نے اس اسٹیٹس کو اس طرح ٹھکرا کر توڑ دیا تاکہ وہ ایک ظلم اور جہل کے ماحول کے خلاف ایک ریزسٹنس کی فورس بن جائے. یہ کون سا جہاد ہے؟ ظلم اور جہل کے خلاف جہاد. تو موسیٰ نے کیا کیا؟ اسٹیٹس کو توڑا. کس کی طرح حکومت بن جائے؟ ایک میرا بھی میری بھی ایک فطرت ہے, میں بھی اس کا بادشاہ پہلا نہیں. ظلم اور جہل کے خلاف موسیٰ کی جدوجہد. اچھا, اب یہ جنرل رول ہے کہ طاقتور اسٹیٹس کو نہیں توڑنا چاہتے, لیکن موسیٰ کیسے ہوتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ذرا آپ یہ دیکھیے کہ کمزور سے زیادہ دو طاقتور آدمیوں کا ہاتھ ہے آپ کی اس تحریک کو کامیاب بنانے میں. دو انتہائی طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے, ایک جو عرب کی سرداری میں نمبر ون اور دوسرا جو عرب کی تجارت میں نمبر ون. یہ جو ظلم جہر کے خلاف جو جہاد ہے نا میرے دوستو, یہ ہے کیمسٹری انسان کی. یہ کہا نا کہ انی عالم مالا تعلم, تمہیں کیا پتا جو ہم جانتے ہیں. تم نے سب پر ایک ہی چند لگا دی کہ یہ لڑائی کرنے والے فسادی شر پسند ہیں, لیکن ہمیں اس کی خصوصیتوں کا پتا ہے کہ یہ خاکی میں ایسی ایسی کرنیں چھپی ہوئی ہیں کہ وہ بنا دیکھتے تو اس کو نہیں توڑنا چاہتے. ان میں سے بھی کوئی ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو ہر پر حقانیت کے دیدار بن جایا کرتے ہیں. آپ ہی اس سیاسی انفلوئنس کے برابر کوئی بھی نہیں تھا, اور دوسری طرف آپ کی حمایت کرنے والی آپ کی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے دولت میں آپ کے برابر کوئی نہیں تھا.
عائشہ العرب, ملکہ العرب, جناب خدیجہ الکبریٰ سے لکھا سلام کروڑوں درود سلام.
ابو سفیان جیسے جو اپنی جوانی کے عالم میں تھے, کب کی دین اسلام کی بساط کو پلٹ چکے ہوتے اور وہ بھوکے بے نگاہ زمانے کے ٹھکرا رہے تھے, جنوں مسلمان ہو رہے تھے. اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو وہ بھوک میں ہی مر کر ختم ہو جاتے, بھوک میں ہی مر کے ختم ہو جاتے. تو یہ ہے انسان کی کیمسٹری. اس میں کوئی ایک اصول جو ہے نا وہ پرماننٹ نہیں ہے میرے دوستو. انی عالم و مالا تعلم, تم ایک بات کو کہہ کے چاہتے ہو کہ ہم اس پر اسٹیمپ لگا دیں کہ یہ بڑا فسادی اور بڑا شر پسند ہے. نہیں, ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. وہ تمام بڑا اور مستقبل جو کبھی عام حالات میں پیغام حق کو پروموٹ ہونے نہیں دیتے, ہم نے یہ دکھایا کہ پیغام حق جو ہے وہ انہی طاقتور لوگوں کے ہاتھوں پروموٹ ہوتا ہے. اور جب وہ دو طاقتور ہاتھ ہٹ جاتے, پیغمبر نے اس ہاتھ کو کیا خراب دیا؟ عام الحزن. بھائی بہت سارے چہیتے دائیں بائیں ہوئے, لیکن ان دو افراد کے ہٹنے سے کون سا سال بنا؟ یعنی غم کا سال ہوتا ہے, غم کے ایام ہوتے ہیں, غم کے مہینے ہوتے ہیں. یہ سنت رسول ہے, اس لیے کہ پیغمبر نے دو افراد سے گزر جانے پر اس سال کو غم کا سال قرار دیا, اور پھر کیا اسی سال میں غم کا سال قرار دیا. جناب عائشہ فرماتی ہے کہ ہر خدیجہ کو یاد کر کے روتے تھے. پیغمبر تین دن غم کرتے, مہینہ کر لیتے, چالیس نہ ہوتا سال ہو گیا, ساری زندگی پر وہ غم محیط تھا. خدیجہ اور مطالعے کا غم ساری زندگی پر محیط تھا. میرے دوستو, ہم نے ہمارے لیے بھی جو غم حسین ساری حیات پر محیط ہے, یہ سنت پیغمبر کہ جس سے آپ کی حیات ہے, جس سے آپ کی آئیڈینٹی ہے, جس سے آپ کے نظریے کا پھیلاؤ ہے, آپ ساری زندگی وہ آپ کے حواس پر, آپ کی عقل پر, آپ کے شعور پر اس کی حکمرانی رہتی ہے. تو ہماری آئیڈینٹی حسین ہے, تو ہمارے حواس پر, ہمارے عقل اور ہمارے شعور پر حسین. حسین کی، اس لیے صاف اور اس لیے ہم اس غم کے اندر اپنے آپ کو مبتلا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ظلم اور جہل کے خلاف جہاد ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے بعد رحلت اس ظلم اور جہل کے خلاف جہاد کس نے کی؟ آ گیا جواب؟ پہلا جہاد مسلمان کی تاریخ میں ظلم اور جہل کے خلاف جناب فاطمہ کی جہاد. اس کے بعد میں اس لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. ایک آپ کا جو خطاب ہے مدینے کی عورتوں سے، اس خطاب کے چند ٹکڑے، اس کے بعد ہم تاریخ سے ایک ایسے برق کو آپ کے سامنے پلٹیں گے کہ آپ کو جناب فاطمہ کی پریڈکشن کا پتہ چلے گا. بس یہاں تک آپ کو گھیر کر لانا. میرے دوستو، یہ جہاد کے نام پر جو کچھ ہوا مسلمانوں کی تاریخ میں، وہ جہاد نہیں تھا، کچھ اور تھا. کچھ اور جناب فاطمہ سے بیمار ہوئی، مدینے کی عورتیں ملنے کے لیے آئیں. آپ نے انہیں خطاب کیا، آپ نے کہا کہ میں پوچھا کہ آپ کی صحت، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا میں تمہاری دنیا سے، میں نے اس طرح صبح کی کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار اور تمہارے مردوں کی دشمن ہوں. قبیلے خدا کی لڑائی، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، دوستی بھی اللہ کے لیے. اور میں نے انہیں اس طرح ریجیکٹ کر دیا جس طرح سڑے ہوئے خورمے کو اگر چبا لیا جائے تو اسے تھوک دیا جاتا ہے. میرے دوستو، یہ سارے ریجیکٹڈ لاٹ ہے، سارے ریجیکٹڈ لاٹ. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ حکومت ان کے گلے میں خوش نما کنڈے ڈال دیے اور انہوں نے ایسا سامان آخرت کی طرف روانہ کیا جس میں سوائے عذاب الہی سے کچھ نہیں چھپا ہوا. آپ ابھی سے ان کے عذاب کی پریڈکشن جانا چاہیے. یہ لوگ آقا ابو الحسن سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ کیا ان کی خدا کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی جدوجہد ان کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ابو الحسن کی اپنی ذات کے بارے میں جدوجہد، خدا کے بارے میں ابو الحسن کی جدوجہد انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے. خدا کی قسم، تم نے رسالت کے مقام سے خلافت کو دور کر دیا اور وحی کے آنے کے مقام سے خلافت کو دور پہنچا دیا. اگر وہ جو پیغمبر ابو الحسن کے ہاتھ میں پکڑا کر گئے تھے تم انہی کے ہاتھ میں رہنے دیتے، تو وہ آہستہ سے سب کو پکڑ کر اس شفاف چشمے کی طرف لے جاتے جو کثرت کی کثرت تھا، سب کو چڑھا کرتے اور بہت آرام سے تمہیں واپس لے آتے. لیکن خدا کی قسم، تم نے اس کیل سے خلافت کو جدا کر دیا. میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، آخر تم نے آل محمد کو چھوڑ کر کس کے حلقے رسم کو پکڑا؟ کس کی پناہ میں آئے؟ اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ جو آپ اپنے بچوں پر علم کا رکھ دیتے ہیں نا بچہ، اور پکڑا دیتے ہیں نا علم، اور آپ دیتے ہیں نا ہاتھ باندھ لیتے، یہ آپ ایسی کوئی بہکی بہکی حرکتیں نہیں کرتے. یہ ایک ہسٹوریکل اس اسٹیٹمنٹ کا جواب ہے کہ جناب فاطمہ نے پوچھا کہ تم نے کس کے حلقے رسم کو پکڑا اور کس کی پناہ میں گئے. ہم کبھی ہاتھ پکڑ کر، کبھی دورے سے باندھ کے، کبھی علم کا پٹکا ڈال کے، کبھی زیارت کے قریب کر کے، کبھی دور لے جا کر، یہ آپ کی پناہ، یہ آپ کی پناہ. ہاں، تاریخی جملے کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی پناہ نہیں ڈھونڈی، سوائے آپ کی پناہ. سوائے ہمارے پاپنا کا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، انہوں نے کس کے حلقے رسم کو پکڑا اور کس کی پناہ میں آ گئے؟ اور سنو، خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو چکی ہے اور جو بچے دینے کے قریب ہے. اس کے بعد اس کے تھنوں سے خون نچوڑنا, مولک زہر نچوڑنا, پھر تمہاری نسلوں کو پتا چلے گا کہ ان کے بزرگوں نے ان کے لیے کیا چھوڑا. تم پر قریب ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے کہ تمہاری جانوں کو فصلوں کی طرح کاٹیں گے, تمہیں بے چین کر دیں گے, تمہاری روحوں کو برباد کر دیں گے. یہ خطاب کے جناب فاطمہ. اور میرے دوستو, اب اس کے بعد جناب فاطمہ کی کتنے دن کی زندگی تھی؟ 75 دن. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھوڑے ہی ماہ یا سال گزرے, مسلمانوں پر بدور آ گیا, ایک پیکٹ ہوا. اب ہم آ گئے کہ جب آپ کسی کے حلقۂ رسم کو پکڑیں اور جہاز کے علاوہ کسی راہ کو اختیار کریں, ایکسپینشن کی راہ کو, اور نام آپ جہاز کریں, تو خلافت دوم میں شام کی طرف ایکسپیڈیشن ہوئی, ایران کی طرف ایکسپیڈیشن ہوئی, ایجپٹ کی طرف ایکسپیڈیشن ہوئی. ٹھیک ہے, بڑی بڑی 3 سلطنتیں سیکیور کی گئیں. کیا کہا تھا قرآن مجید نے؟ فقط ان سے لڑنا جو تم سے لڑنے کے لیے آئے. تاریخ مجھے جواب دے کیا ایرانی لڑنے آئے تھے, کیا ایجپشن لڑنے آئے تھے, کیا سیریانز لڑنے آئے تھے؟ نہیں. اس کا پتا کیا تھا؟ سیریا کا اس لیے حملہ ہوا کہ ٹریڈ کے روٹ کو سیکیور کیا جائے. ایجپٹ کو اس لیے قبضے میں لیا گیا تھا کہ الیگزینڈریا اور وہ نئے پولیس وہ تجارت کا بہت بڑا سرمایہ تھا. ایران پر بھی حملہ کیا گیا تھا کہ ایرانیوں کی دولت بہت زیادہ تھی جو کبھی دیکھی نہیں تھی, اربوں کو 1000 درہم سے اوپر گرنا نہیں آتا تھا. یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے قیمتی پتھر پریشس سٹون کو 1000 درہم میں بیچ دیتے تھے, تو پھر جب دوسرے لڑتے تھے یہ تو کم قیمت, کہاں ہمیں 1000 سے اوپر کی گنتی نہیں آتی. یہ تاریخی فیکٹ ہے, تاریخی فیکٹ ہے. اب جن کو 1000 درہم سے اوپر گرنا نہ آتا ہے وہ کس لیے دوڑے تھے ایران؟ دولت کی لالچ. اور پھر یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ کہیں اسلام کی کنورژن نہیں ہوئی, اس بات کی پوری کوشش کی گئی, بلکہ پابندی لگائی کہ وہ غیر مسلم رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں, جزیہ, پول ٹیکس, ان کو ذمی بنایا گیا. ذمی مطلب ریسپانسیبل, ہم آپ کے ہو گئے, آپ ہمیں پیسے دیں, ہم آپ کی جان کے ریسپانسیبل. اس لیے کہ اگر یہ سب مسلمان ہو گئے تو جزیہ کون دے گا؟ تو اتنا دولت اور مال اکٹھے ہوئی ایک ایکسپینشن آف اسلامک امپائر بڑے فخر سے آج کا موڈ لگتا ہے کہ اسلامی سرحدیں دور دور تک پھیل گئی. قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ اسلام کی سرحدوں کو فوج کی کٹی کے ذریعے سے دور دور تک پھیلا دو؟ مجھے بتا دیجیے, قرآن میں تو بتا اتنا ہی لکھا ہے, یو کا گرو مسیح سب اللہ اللہ کروں گا بڑا کروں باخبی خدا کے لیے قتال کرنا بغیر ان سے تمہارے تمہیں مارنے کے لیے اور اس پر حد سے نہ بڑھ جانا, نہ زیادہ مارنا نہ لوٹ مارنا, ان کی دو انچ کو برباد کرنا, یہ ہے قرآن. تب کیا ہوا؟ کیا قرآن کے مطابق عمل ہوا؟ کتاب گنا کتاب اللہ یا قرآن کے خلاف عمل ہوا؟ وہ ایکسپینشن ہوئی, امپائر بن گئی, اس امپائر سے دولت جمع ہوئی. اب اس کے بعد آپ سنیے, آج جو آپ کو برا لگتا ہے نا کہ ہمارے خلاف کرسچن جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پوری کرسچن ورلڈ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہی ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ یہودی ہر بات ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہتے. ارے کوئی تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہوگا نا اس کا, کہیں نہ کہیں تو دل کے اندر کوئی آگ لگ رہی ہوگی نا کسی کے. ایسا نہیں ہے میرے دوستو, اسی لیے تو ہم آپ سے کہتے ہیں تاریخ کو ایکسپلور کرو اور سب کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ سب پہلے سے ایکسپلور کریں, ہماری بات نہ سنو, تاریخ کو ایکسپلور کرو. ایک پیکٹ لکھا گیا, جب سیریا پتا ہوا, شام پتا ہوا, تو وہاں کے کرسچنز نے ایک پیکٹ لکھا مسلمانوں کی مرضی سے ان کے ڈکٹیٹ کرنے پر, جس پر خلیفہ ایک وقت نے سائن کیے. اس پیکٹ میں یہ تھا کہ ہم اپنے چرچ, اپنی عبادت گاہوں نئی نہیں تعمیر کریں گے, جو ٹوٹ پھوٹ رہی ہوں گی ان کی ریپیئر نہیں کریں گے. میں نے آپ کے سامنے جو یہ جو سورہ حج کی آیت بتائی تھی نا, دفع کیا بات کو بات سے, معبد عبادت گاہیں مساجدیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے سب بچی رہیں. اس پیکٹ میں لکھا کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو نئی تعمیر نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ہم جو ریپیئر کے قابل ہیں, گر رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں, انہیں بھی ریپیئر نہیں کریں گے. ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم نہیں پڑھائیں گے. قرآن کتاب انسان ہے, کتاب انسان ہے, اس ٹیکسٹ میں لکھا ہم نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو, ہم کسی کو کنورژن کر کے اپنے جو اقرار گھر کی تبلیغ نہیں کریں گے, کسی کو اپنی طرف کنورٹ ہونے کی دعوت نہیں دیں گے. مثال مدینہ اٹھا کر دیکھ لیجیے پیغمبر کا, جسے قرآن نے گلوریس وکٹری کا ہے, فتح مبین کا ہے, اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں. اس کے بعد کہا کہ ہم جو ہے اس ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی مردوں پر آواز بدل نہیں رہیں گے. آج بھی آپ دیکھیے کرسچن سب بہت خاموشی سے ہوتے ہیں, یہ وہ ہسٹری ہے, یہ وہ ہسٹری ہے. پھر ہم اس کلاس بجاتے تھے اور بیل ہم زور سے نہیں ہلکے ہلکے بجائیں گے, مسلمان ڈسٹرب نہ ہو جائیں. آج مسلمان امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, کینیڈا کے اندر اپنی مسجدوں کے پورے پورے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر وہ گانے دے رہا ہے اور ہر مقام پر اس نے مسجد بنا دی اور وہ سونے کو گلگلا بچا رہا. تو یہ ہم سے تو زیادہ ضرب والے وہ لوگ ہیں. آج ساری طاقت ان کے پاس ہے, انہوں نے کسی مسجد کو بنتے ہوئے نہیں روکا, کسی ریپیئر کو نہیں منع کرتے, کسی ممبردار کو نہیں روکتے, کسی جماعت کو کھڑے ہونے سے منع نہیں کرتے. آپ کی لاکھوں این جی اوز اور لاکھوں مدرسے اور لاکھوں آپ کی مسجدیں ان بقول آپ کے دارو حرب میں کام کر رہی ہیں اور زیادہ امن سے کام کر رہی ہیں. پھر اس ٹیسٹ میں لکھا تھا کہ ہم ایسے حلیے نہیں بنائیں گے جو مسلمانوں جیسے حلیے ہوں گے, ہم اپنے فرنٹ ہیئرس کو کلپ نہیں کریں گے, کلپ کریں گے, پہچانے جائیں, ہم ایسے لباس آئیڈینٹی رکھیں گے, کمر میں بیلٹ یا ایسے بنائیں گے جو جسے ہم پہچانے جائیں کہ ہم ہیں نان مسلم. ہرا رنگ ان پر حرام کیا گیا. یہ ساری تاریخ کی باتیں میرے دوستوں, ساری تاریخ, یہ آج ایسی کچھ نہیں ہو رہا, اس کا پیچھے پرسپیکٹو ہے بہت لمبا. اور اگر راستے میں اب تھوڑے آگے مسلمان تو ہم اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے, اسے بیٹھنے کی جگہ دیں, جب تک وہ چاہے گا ہم کھڑے رہیں گے, کم آواز میں لو وائس میں اس سے بات کریں گے, لاؤڈ بات نہیں کریں گے اس سے. اور اگر راستے میں پتھری پیسمنٹ ہے اس سے گزرنا پڑے تو پہلے مسلمان کو گزرنے کا موقع دیں گے, اور ورنہ اگر گزرنا پڑا بھی تو اس کے بائیں طرف سے گزریں گے, دائیں طرف سے نہیں گزریں گے, دایا پاکیزہ طرف اور دایا نجس طرف. یہ تھا وہ پینٹ. اور اس پینٹ کو جب پرپیچویٹ کیا گیا تو میرے دوستو عبد الملک بن مروان کا دور آ گیا, یہ بیس بڑی یہ پینٹ, اس کے بعد پھر اس پر کیپیٹلائز کیا گیا. تو ایک وہ دور بھی آیا جب کرسچنز کو پابندی تھی کہ وہ اپنی آئی بروز کو مٹائیں, شیو کر دیں, اپنے گلے میں کوئی گھنٹی سی باندھیں تاکہ ان کی آئیڈینٹی ہو. اور اسامہ بن زید نے عبد الملک بن مروان کا یہ لکھا کہ میں تمہارے ٹیکسز وصول کرنے کے لیے پہلے اگر دودھ نکل سکتا ہے تو دودھ نکالتا ہوں, اس کے بعد خون نہیں چھوڑتا ہوں, اگر خون نہ بچے تو کھال اتار دیتا ہوں. یہ تاریخ کے جملے ہیں, یہ تاریخ کے جملے ہیں. آپ کہتے ہیں مسلمان سلطنت دور دور تک پھیل گئی, اللہ اکبر. میرے دوستو یہ کون سی سلطنت تھی جو دور دور تک پھیلی تھی کہ آج اس کا نام و نشان نہیں ہے, آج ہر طرف ذلت اور رسوائی ہے, اس لیے کہ آپ نے ظلم اور جہل کو پرپیچویٹ کرا. اور اسلام کا جہاد کیا ہے؟ ظلم اور جہل کے خلاف جہاد ہے. اور یہی حسین ابن علی کا جہاد, امام حسین علیہ السلام جب اس پر کھڑے ہوئے تو آپ نے یہی ظلم دیکھ لیا تھا. آپ کی لڑائی فرد کے ساتھ نہیں تھی, یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. امام حسین اسلام یزید کے فرد سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا کمپیرزن ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا اور گڈیا یزید کا کیا کمپیرزن ہے؟ آپ کی لڑائی فرد سے نہیں تھی, آپ کی جو جہاد تھا نا وہ ظلم اور جہل کے خلاف. اچھا اب دیکھیے, اگر آپ نے اتنا مزید کے ساتھ بیٹھنے سے محروم کر دیے جاتے, آپ کی زمینیں چھن جاتی, آپ کو نقصان پہنچتا, آپ کا کاروبار ختم ہو جاتا, آپ کو جیل میں ڈالتے اور آپ لڑ کر نکلنے کے لیے نکل کر لڑتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو چونکہ محروم کر دیے گئے نا اس لیے نکلے. یہاں بات تو ریورس تھی, اس کے ساتھ پر بیٹھنے سے آپ کو دولت مل رہی تھی, جاگیریں مل رہی تھی, امن و امان مل رہا تھا, بہت زیادہ آپ کو پروٹوکول مل رہا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ اس سب کو ٹھکرا دیا. کیوں؟ کہ جب کسی حق اور حقیقت پر آپ کا ایمان ہو اور ان میں ڈر پڑے تو ان سے بچانے کے لیے مومن جہاد کرتا ہے. اور یہ حسین ابن علی کا جہاد ہے جو ظلم اور جہل کے خلاف. آپ نے کیا سمجھا؟ کیا تم نہیں کہتے جہاد کا عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا, لِيَرَغَ بِالْمُؤْمِنِ لِقَاءِ اللَّهِ مُحَقَّقًا، ایسے میں ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے، شہادت کی آرزو کرے۔ میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام جس وقت اپنی اس کربلا کی جدوجہد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو یہ اچانک نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جو پچھلے 3 سال سے ہم آپ کو تقریر بانٹتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کی کربلا حقوق انسانی کی لڑائی، اور سب سے کہتے ہیں کہ اس کے جتنے آپ کاپیز بنوا سکیں اس کو آپ نیٹ پر، ہم نیٹ پر لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جو نہیں جانتے تحریک کربلا کو اس تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر مختلف خواتین کہیں مٹھائی کہیں کچھ لپیٹ لپیٹ کر ان کو، اس لیے جہل جہل۔ 3 سال سے مسلسل ہم وہ خود تقریر امام حسین علیہ السلام کی جو 18 ہجری میں آپ نے کی، مقام منا موقع حج میں 1000 یونٹ جمع ہوئے، آپ نے بائی انویٹیشن ان کو بلایا، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ خدا کے احکام کی تذلیل ہو رہی ہے، محمد کی رسالت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسے گردن پتے اتار دیا گیا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں نہ ان کے حقوق محفوظ ہیں، تم نے آسان پسندی اختیار کی، ظالموں کے ہاتھ میں حکومت حوالے کر دی تاکہ وہ بے گناہ کر خون سے ہولی کھیلیں۔ ایک لمبی چوڑی تقریر ہے، اس کے بعد اس کے اختتام پر آپ نے کیا فرمایا، پروردگار یہ سب بیان کرنے سے میرا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں تھا، میرا فقط ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ تیری زمین کو مکینوں کے رہنے کے قابل ہو۔ تو آج اگر آپ سے پوچھے کہ کربلا کس چیز کا نام ہے، تو کربلا بستیوں کو مکینوں کے رہنے کے قابل بنانے کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اپنی بستی اجڑی، آپ کا اپنا گھر خالی ہوا، لیکن آپ نے انسانوں کی بستیوں کے بچانے کا تھما۔ آج پترک یافتہ ذہن ڈاکٹر علی شریعتی جیسا جب حسین ابن علی پر سوچتا ہے تو کہتا ہے میں اس محمد کو ماروں گا جس کا سلسلہ حسین سے ملتا ہے، میں اس رسالت پر یقین رکھوں گا جسے یاسور کو کمال ملا، میں اس ابراہیم کو مانوں گا کہ دستے کربلا میں حسین کے سائے میں نظر آئے، میں اس اسماعیل کا پیرو بنوں گا جو حسین کے بیٹے کے ساتھ مجھے کھڑا ہوا دکھائی دے، میرا دین، میرا ایمان، میرا اسلام حسین ہے، میرا دین، میرا ایمان، میرا اسلام حسین ہے۔ یہ 1500 سال، یہ 1500 سال، تو ہمارا یہ جواب ہے کہ ہم ایک بار پہ ڈسے ہوئے ہیں, دوسری بار ہمیں ڈسنا ممکن نہیں. ہم جہاں کے معاملے میں ڈس لیے گئے, اور دل سدا کر ڈسنا تھا دیا, جیسے جڑ کو درخت سے اخاڑ کر پھینک دیتے ہیں. ہم تاریخ کی کتابیں لیے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے, دیکھو پیغمبر نے ممبر بنایا, دیکھو پیغمبر نے مجمع جمع کیا, دیکھو پیغمبر نے مولا کہا, تم ہر بات کر کے چلے گئے. ہم ہمارا اوڑنا بھی حسین ہے, ہمارا دشمنا بھی حسین ہے, ہمارے پانی کا گھوٹ بھی حسین ہے, ہمارے بجاتے نقما بھی حسین ہے, ہم ہیں اور آشور ہے. اللہ اکبر, حسین ابن علی دستے اور بائیں دیکھا کسے بلائے کہ ہمارے لیے اپنی جان دے دے. کہا بہن حبیب کو بلا لیتے ہیں, یہ خط لکھا امام حسین علیہ السلام نے, اور نہیں معلوم وہ موجودہ امامت سے وہ خط کیسے حبیب نے مزار کے پاس پہنچا. حبیب کوفے کی گلیوں میں کہہ رہے تھے کہ کسی طرف سے آواز آئی, حسین ابن علی کربلا کے دست میں فوجوں کے نظر میں پھنسے ہوئے ہیں, ہاتھ میں خضاب کی بوتل تھی جس سے اپنی داڑھی کو رنگین کرنا چاہتے تھے. میں نے زمین پر وہ خضاب پھینک دیا اور کہا یہ میرے خون میں رنگین ہوگی. کہہ کر گھر واپس آ گئے, دسترخوان پر بیٹھے اور بڑی شدت سے ایک عجیب سوچ میں تھے. بیوی نے کہا تم کھانا نہیں کھاتے, کہا کھانے کی طبیعت نہیں چاہتے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ خبر ملی ہے کہ حسین کربلا میں گر گئے. بس ہوا ایسا دور ہے کہ آواز کی آپ کو بہت تلاش تھی. دروازہ کھولا, کہاں کون؟ کہاں قاصد حسین. خط لیا, آنکھوں سے لگایا, دسترخوان پر لے آئے, کھول کر پڑا. اس میں وہاں حسین علیہ السلام نے لکھا تھا کہ حبیب اگر ہو سکے ہماری مدد کے لیے آؤ, اگر ہو سکے. سیدی کیا لکھ دیا, اگر ہو سکے. آنسو نکلنے لگے. بیوی نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا؟ کہا جانے کا فیصلہ ہے, تم تمہیں کہاں چاہو. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں سیدہ کی بیٹیوں کی خاتمہ بننا چاہتی ہوں, اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حبیب تمہیں اپنے گھر کی فکر ہے اور فاطمہ کے گھر کی فکر نہیں. دونوں صورتیں. حبیب نے غلام کو حکم دیا کہ گھوڑا آبادی سے دور بھیجا اور میرا انتظار کرو. آبادی سے گھوڑا دور چلا گیا. کافی دیر تک جب حبیب نہیں آئے تو غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا اگر آج میرا آقا نہیں آیا تو میں چاہوں گا اس کا نہ معلوم اس معجزے سے پہنچے. چار وقت پڑا ہوا تھا, خبر آ گئی, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے, اللہ اکبر. جیسے میں دفتر جگہ آ گیا ہو, اپنے گھر پر بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں
کوئی نہیں Thank you. ಬರ್ತಾರೆ ہیں بڑی نے ایسے راستے آ گیا تین بڑی نے آج جو نہ آگے
Thank you. Thank you.
سارے پاک لے آ جا.
Thank you. بال دے, بال ختم ہو گیا.
یار پھال پھاڑ گیا. ہاں بھائی, ہاں یار وہ پھال بھیجنا ہے, پھال پھال.
چلو
یار ادھر دے رہے ہیں نا بازی, پھال لے آ. یار ڈبا کی چوک کے لا جاؤ سر, یا بھی نہیں بھائی فال فال.
سامنے ادھر پڑھایا
خان بھائی, یہ پکڑ لو.
Thank you. کون سا
ڈال کے دونوں میں
چپے
بنا کے
آپ کے
Yeah.